الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدة کی 101 نمبر آیت 1 سے 1. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اللہ بہت بخشنے والے بڑا بردبار ہے. تو اس آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس کا شان نزول ہے، اور وہ یہ کہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ جب حج کے متعلق فرضیت کی آیت اتری کہ حج کرنا فرض ہے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا اور امتی پہ مشکل ہو جاتا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ اتار دی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے، ان کا جواب مل جائے، تو پھر مشکل ہو تمہارے لیے. اور خاص طور پہ جب بھی قرآن اتر رہا ہے، تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر ابھی دین کے احکام جاری ہیں، تو پھر جو حکم آئے گا وہ قیامت تک انسانوں کے لیے لاگو ہو جائے گا، اس لیے اس میں محتاط رہو. تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آئندہ کے لیے ایک میسج مل گیا. تو اس کے تحت پھر یہ بات ذکر کی تھی کہ سوالات کوسچنز کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک کوسچن ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح بھی کہا کہ علم جو ہے مفہوم ہے کہ علم سوال کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یا آدھا علم سوال ہی ہوتا ہے. تو سوال کرنا برا نہیں ہے، سوال کرنا چاہیے، سوال علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ وہ یہ کہ سوال کئی وجوہات سے کی جاتا ہے. ایک ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تو ریکمینڈڈ ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹ کی نشانی ہے کہ وہ کوسچنز پوچھتا ہے، اور انٹرسٹ کی نشانی ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے کہ جو سوال دس سوال ہوتا ہے بس کوسچن کیا جاتا ہے، یا دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے مختلف وجوہات سے سوال کیے جاتے ہیں. تو نیت پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر نیت علم حاصل کرنے کے لیے کوئی اور ہے تو وہ پھر ریکمینڈڈ نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اور ایک یہ خاص صورت ہے سوال کی کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر ایک بالکل ہی یونیک صورت ہے کہ اگر جو سوال کیا جائے گا اس کی جو اس کا جو آنسر ملے گا وہ قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے گا. اس لیے اس وقت خاص احتیاط کی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، حکم کر دیا. اور صالح قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف اشارہ کیا جس کا علماء مطلب علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا متعلق بات تھی کہ جب انہوں نے بکرا یعنی کہ گائے کے متعلق سوالات کی، جیسے بکرا میں ذکر ہے کہ توبہ کیسے ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، تو گائے کیسی ہوگی، اس پہ کوسچن شروع کر دی. اس کی تفصیلات آئیں گے کہ گائے ایسی ہو، ایسی ہو، اس کا رنگ ایسا ہو. تو وہ سوالات پہ سوالات کرتے گئے، تو جب سوالات کی کنٹینیوشن آئی، ان کے جوابات ملتے گئے، تو ہوتا کیا گیا ایکچولی کہ پہلے ایک جنرل آنسر تھا کہ گائے ذبح کرنی ہے. اب کوئی گائے ذبح ہوتی وہ ہو جاتی، لیکن وہ اسپیسیفکیشن مانتے رہے نہیں ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی ہونی چاہیے, آنسر ملتا کہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو. تو جب بالکل اسپیسیفائڈ ہو گئی اور ایک گائے کا تذکرہ آ گیا, اب یہی کرنی ہے جس کے بارے میں علماء نے پھر یہ بھی مینشن کیا, تو ایک ہی گائے تھی موجود اس وقت اس قسم کی اور وہ ایک غریب لڑکے کے پاس تھی, تو اس نے پھر اس کی قیمت یہ لگائی کہ جتنا اس کا وزن ہے اتنا اس کے بدلے سونا دو پھر میں دوں. اب وہ ان کو بہت بھاری معلوم ہوا کہ یہ کیا مطلب کہ مشکل ہو گیا یہ حکم, تو انہوں نے خود اسپیسیفائی کر کر کے یہ مشکل کروایا تھا. تو اسی طرح یہ بھی اس بارے میں بھی ایک ہمیں مل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جنرل رکھی ہیں اس پہ اسپیسیفکیشن بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اب یہ جیسے اس آیت مبارکہ میں قوم کا ایک تذکرہ ہے کہ قوم سے ساتھ ہوا, تو میسج مل گیا کہ کسی کے ساتھ ہوا تھا, انہوں نے آگے سے کوشچنگ شروع کر دی تھی اور اس کی وجہ سے مشکل آ گئی تھی اور وہ منکر ہو گئے تھے. تو اب یہ یعنی اسپیسیفائڈ نہیں ہے کون سی قوم تھی, تو اب اس پہ بحث شروع کر دینا نہیں یہ قوم یہ تھی یا یہ تھی. اسی طرح واقعات کی تفصیل ہے قرآن پاک کے اندر, بہت کم اسپیسیفکیشن ہوتی ہے کہ ایسے ہوا تھا, ورنہ ایسے جنرل بات کر دی جاتی ہے کہ ایسے تھا. ایک یہ ہے کہ آپ سب اللہ خود اسپیسیفائی کر دیں بار بار کہ یہ ایسے ہے, وہ تو ایک اور چیز ہے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ نہ آپ سب اللہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں نہ قرآن اسپیسیفائی کر رہا ہے, اور کوئی بس وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اس کی کوئی سگنیفیکینس بھی نہیں ہے. تو اس کے پیچھے پڑنا یہ عمل کرنے والے شخص کے لیے ایک طرح وہ سمجھتا ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم کی طرح ہے کہ میں عمل کی طرف متوجہ ہوں, نہ یہ کہ میں ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اصل جو مقصود ہے اس سے غافل ہو جاؤں. اور اس میں جو لاسٹ سیٹنگ میں بھی ایک تذکرہ کیا تھا کہ کئی بار دین کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکیشن کئی بار نہیں کی. مثال کے طور پہ نماز کی تفصیلات میں کچھ ڈفرنس اوپینین ہے, اگر فجر عین کرنا ہے نہیں کرنا, تو اس میں بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے. ایک علم والے کو پتا, ایک طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہر مسلک کی یا ہر رائے کی ایک حدیث موجود ہے, تو بس یہ کافی. تو اس کے پیچھے کسی کے پڑھ جانا ہے نہیں, اسی طرح پڑھو یا اسی طرح کرو, یہ علم والے اور طالب علم قرآن کے طالب علم کا مزاج نہیں ہے. بلکہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل حکم دیا نماز پڑھو, پھر اس پہ ڈفرنس اوپینین موجود ہے جو قیامت تک رہے گا, تو اس میں اپنی جو ایک رائے ہوتی ہے مطلب کہ تحقیق کر کے ایک رائے بن جاتی ہے کہ یہ ایسے ہے, اگر کوئی اس کے رائے کے اگینسٹ کر رہا ہو تو اس کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ اچھائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا, تو اس میں یہ اسپیسیفکیشن ہے کہ معروف جو ہوتے ہیں اس میں اگر لغت میں جائیں معروف کسے کہتے ہیں, تو اس میں یہ چیز موجود ہے کہ ایسی چیز, کئی میننگ ہے جو میں ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ایسی چیز اس کے بارے میں پتا ہو کلیئرٹی سے کہ یہ ایسے ہے, یعنی اس کا ثواب ثابت ہے, اس کا صحیح ہونا ثابت ہے, اس کا یعنی کلیئرٹی ہو اس کے اندر, اور منکر جو برائی کے ساتھ اس میں کلیئرٹی. تو اس میں لکھا ہے علماء نے کہ اسی لیے جو مسلکی اختلاف ہوتا ہے اس میں آتے ہیں, کیونکہ وہ ہر ایک کے پاس ایک اوپینین ہوتی ہے کہ یہ اوپینین ہے یہ اوپینین ہے یہ اوپینین ہے یہ اوپینین ہے, تو وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نہیں آتا کہ میں کسی کو روکوں گا نہیں ایسے نماز پڑھو تو یہ امر بالمعروف کر رہا ہوں میں, نہیں, امر بالمعروف نماز پڑھنا ہے, لیکن نماز کس طرح پڑھنا ہے اس میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. رائے ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے, یعنی کہ تحقیق علماء کی ایک رائے ہے تو ٹھیک ہے, ایک کو فالو کر رہے ہیں دوسرے دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں یہ نہیں آتا کہ کسی خاص مسلک کی کو پروموٹ کرنا شروع کر دینا جس میں ڈفرنس اوپینین موجود ہے شروع سے صحابہ سے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے, نہ صائبہ, نہ وسیلہ, نہ حامی, لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نام ذکر کیے، وہ کیا ہے؟ تو بصیرہ اس کا نور کہتے، پھر کہ جس سے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا، یعنی ایک جانور ہے تو اپنی طرف سے اس کا کان کاٹا اور کہا کہ اب یہ دودھ دے گا نا، یہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا. اسی طرح صاحبہ ایک وہ کیا ہے، وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. ایک جانور یہ آزاد چھوڑ دیا کہ یہ بت ہمارے خوش ہوں گے، اس کے نام پہ ہم چھوڑتے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ حرام سمجھا جاتا تھا. وسیلہ کیا ہے؟ اس اونڈنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ جنے اور بیچ میں کوئی نر نہ ہو، تو ایسی اونٹنی کو بھی پھر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں بچے جن چکا ہو تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. تو خود سے، دوسرے لفظوں میں کیا ہے، خود سے انہوں نے کچھ رسومات پڑھ لی تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی اس کے بارے میں حکم نہیں تھا، کوئی ہدایت نہیں تھی، یعنی کہ انبیاء کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا تھا، بس اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات کھڑی سوچی اور خود منسوخ کر دیا یہ بتوں کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں، بت اس سے خوش ہوں. تو اب میسج اس سے کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب اکثر ہم لائے آخری لوگوں کی ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے کہ یہ جو ایسے کام کر رہے ہیں. اور اگلی آیت عقل کو، یعنی کہ عقل والوں کیا کرتے ہیں وہ بھی بتا رہی ہے. لیکن یہاں بھی میں میسج دیتے جائیں کہ اصل میں یہ جو رسومات ہوتی ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ رسومات اپنائے. رسومات بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایک علاقے کا کلچر ٹریڈیشن، اس کا کسی ریلیجیس کنسپٹ سے یا ریلیجیس فیکٹ سے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، اور وہ ہوتی بھی مینلی مسلمانوں کی معاشرے کے اندر ہی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ڈفرنٹ معاشرے کلچر ہیں تو اسی کے اندر سے ہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کو رول آؤٹ کر رہا ہوں کہ کوئی کافر قوم کا کلچر تو مسلمان لے لے کہ وہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، ترقی یافتہ ہیں، چلو ہم بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی ناپسندیدہ ہے. ایک مسلم کلچر ڈفرنٹ ہے اور کوئی کلچر کی وجہ سے کہہ رہا ہے اس میں کوئی دینی رنگ نہیں ہے تو وہ تو الاؤ ہے، لیکن ایک اس کو دینی رنگ دے دینا کہ یہ معاشرے کے اندر شروع ہو جائے کہ نہیں اس کو ثواب ملتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، صحابہ خوش ہوں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا. تو اب اس کی یہ نفی کی جا رہی ہے، کسی بھی چیز کو دینی رنگ کوئی نہیں دے سکتا، یعنی ایک چیز اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اس کو لنک کر دینا نہیں اس میں ثواب ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہو. اب یہ ڈومین صرف اللہ تعالیٰ کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسنجر ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اس پہ کہو ثواب ہے تو ثواب ہے، کہیں گناہ ہے تو گناہ ہے. اب اس کے بعد یہ ڈومین کسی کے پاس نہیں ہے، کسی چیز میں کہیں یہ ثواب ہے یا کسی چیز میں کہیں کہ گناہ ہے. اب یہاں سے یہ بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے بدعت کی کہ ثواب اور گناہ کی کو ایسوسیٹ کر دینا چیزوں کے ساتھ، یہ بدعت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز کر نہیں سکتے، کلیریفیکیشن ہے اس بیان کے اندر. مثال کے طور پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بعد میں کمپائل کیا، اس طرح کی بک فارم میں نہیں تھا، وہ کمپائلیشن ایسے نہیں تھی، تو اب ضرورت پڑی جب کفار شہید ہوئے تو ڈسکشن ہوئی، تو وہاں یہ ڈسکشن آئی کہ یہ تو نیا کام ہے، پہلے نہیں کیا گیا. تو لیکن انہیں کا ضرورت تو ہے کہ اگر اس طرح حفاظ یا رہیں، یعنی حفاظ کے ذمہ ہی چھوڑ دیا جائے قرآن اور یہ ڈسپرس فارم میں مختلف جگہوں پہ جو لکھا ہو وہیں چھوڑ دیا جائے تو خطرہ ہے کہ ختم نہ ہو جائے، تو کمپائل کر لیتے. اب اس ڈسکشن میں یہ پوائنٹ آیا کہ پہلے نہیں ہوا، یہ بدعت تو نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، بدعت سے مراد کیا ہے؟ وہی ثواب اور گناہ کو لنک کرنا کسی چیز کے ساتھ، ضرورت کے تحت کوئی کام کرنا وہ بدعت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اس چیز کو آگے بڑھایا، اس کو کر دیا. تو ضرورت کے تحت تو بہت ساری چیز ہوں گی، اسی لیے تو دین باقی ہے. اس دور ہر دور میں دیکھیں، ہر دور میں علماء اور مشائخ کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء پہلے آتے تھے ہر قوم کے پاس، یعنی کہ قوم کے ساتھ انبیاء آتے تھے گائیڈ کرنے. انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. اب سوال جو لوگ پوچھتے بھی ہیں، قوم فریکوینٹلی آسک کوسچن ہے کہ انسان کو آج ضرورت نہیں ہے کسی نبی کی، انسان اسے آج بھی ضرورت ہے نبی کی، اس کے اندر بھی کمزوری ہیں، گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو اس کا آنسر یہی ہے کہ ذمہ لگا دیا کہ انسان ہے، انسان ہی گائیڈ کریں گے، لیکن اب وہ انسان نبی نہیں ہوں گے بلکہ امتی ہوں گے، اور امتی میں جو ان کچھ کے ذمہ لگا دیا کہ وہ علماء بنے، اس میں اسپیشلائز کریں، دوسروں کو بتائیں. تو اس طرح سے سلسلہ جاری ہے. اب اس آنسر کیا کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ ہر دور میں کیا ضرورت ہے ایک عالم کی کہ تفسیر لکھے یا دوسرے کو بتائے یا بکس لکھے. فرق کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے مطابق, ادوار کے مطابق, ان کے مینٹل لیول کے مطابق, لینگویج کے مطابق کچھ چینجز کرنی پڑتی. چینجز سے کیا مراد ہے کہ سمجھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کے پاس اصل مقصد کیا کہ سمجھ میں آ جائے, سمجھ آئے گی تو عمل کرے گا. تو سمجھانے کے لیے کئی بار ہوتا ہے کہ نئے انداز اپنانے پڑتے, کیونکہ اگر پرانا انداز کیری کیا جائے تو دوسرے کو بات سمجھنا ہے. وہ الفاظ بدل جاتے ہیں, وہ لینگویج بدل جاتی ہے, وہ انداز بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب تک میڈیا نہیں تھا بات سمجھانے کا انداز بالکل فرق تھا, کیوں کسی کے پاس نالج نہیں, ہر ایک کے پاس سورس آف نالج کیا تھا کہ مسجد میں امام صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا ان سے آگے پوچھ لیں, یہ بس انفارمیشن تھی کہ یہ مل گئی. اب یہ دور بدل گیا, میڈیا آ گیا, میڈیا سے انفلکس ہو گیا نالج کا, وہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. اب عام بندے کے پاس کرائٹیریا نہیں ہے صحیح غلط کو, میں کیسے ڈفرنس کروں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, میں کیسے جانوں, اس سے کنفیوژن جنریٹ ہو رہی ہیں. تو اب علماء کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور چینج ہو گئی ہیں, یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا اسٹیپ لینا پڑے گا کہ جو پہلے نہیں لینے پڑتے تھے, کہ لوگوں کو پہلے سے بتائیں یا کچھ ایسی باتیں کھولیں جو کنفیوژن کا باعث بن رہی ہیں, بغیر اس کو برا منائے کہ یہ کوشچن کیوں کیا جا رہا ہے, یہ کوشچن کیوں جنریٹ کیا جا رہا ہے, کہ مسلمان کو یہ پوچھ رہا ہے. سمجھنا چاہیے کیوں پوچھ رہا ہے, اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ اب اس کے پاس انفارمیشن ہے. اس کے پاس ایک جب آرٹیکل کھلے گا اسے نہیں پتا کہ یہ آرٹیکل کس نے لکھا ہے, وہ پڑھ لے گا, اس کے ذہن کوشچن جنریٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے اس چیز کے لیے علماء و شائخ کو تیار رہنا چاہیے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ کہ ہر دور میں یہ چینج ہوگی, ہر دور میں یہ چینج ہوگی, یہ ضرورت. تو میں یہ اس چیز کو آنسر کر رہا تھا کہ کلچرز کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو دین کے ساتھ کسی کو لنک نہیں کیا جا سکتا, ثواب عذاب کے ساتھ لنک نہیں کیا جا سکتا, ثواب اور گناہ کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے کہ اس چیز میں ثواب ہے اس چیز میں گناہ. آج تو یہ چیز جب کی جائے گی بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کر رہے ہیں کہ ایسی رسموں کو جیسے جو اللہ نے کیا, جیسے ان کافروں نے کیا, تم بھی نہ کرنا شروع کر دینا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے, بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت ہو, تو کیا پھر بھی یہ نہیں کہ پیچھے چلتے رہیں گے. تو یہ بہت اہم کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا, اور یہ پچھلے سے لنک بھی ہے کہ آپ رسم و رواج کیسے بنانا شروع کر دیتے. اسی طرح ایک کوئی سوسائٹی ہے, اس کے ذہن میں پچھایا کچھ لوگوں کے کہ ایسے ہونا چاہیے, اس کے پیچھے مختلف موٹیوز ہو سکتے ہیں, نفس ہے, شیطان ہے, مال ہے, بہت سارے ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کیا, بچوں نے دیکھا ایسے ہوتا ہے تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی ایسی ایسی تو ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ ایسے نہیں ہوتا, وہ ناراض ہو جاتے کہ ایسے کیوں نہیں ہوتا. اور اس سے ہی اب خود اندازہ کریں معاشرے کی اس وقت جو سچویشن ہے, سمجھنا آسان ہوگا. شادی کی رسومات اچھے اچھے دیندار گھروں میں, یعنی کہ دیندار پیرنٹس کے گھروں میں رسومات جب ہوتی ہیں, شادی جب ہوتی ہے وہی رسومات ہوتی ہیں, وہ کیری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فوت کی بھی رسومات ہیں, اس کے علاوہ اور بھی رسومات ہیں جو مختلف تہوار بنائے جاتے ہیں. تو یہ کیسے آتے ہیں, اس کا ایک ہی آنسر ہے کہ پیرنٹس سے کیری ہو رہے ہیں, بڑوں سے کیری ہو رہے ہیں, ایک معاشرے میں بن گیا وہ کیری ہو رہے ہیں. اور یہی ہو رہا تھا ان کافروں کے ساتھ بھی, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی کا ایک پارٹ ہے کہ وہ بس جو دیکھتا ہے اس کو کیری کر لیتا ہے. اگر دو چیزیں اس کے پاس ہوں, عقل اور ہدایت, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سمجھایا اس چیز کو کہ ایسے نہیں کرنا, یہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. انسان زندگی کے ڈسیزن ایسے کرے جی بڑے ایسے کر کر, ٹھیک ہے اس پہ فلٹر کرے کہ بڑے جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا, آج بھی بہت سارے لوگ اس لیے دین کی وہ سمجھ اور اس پہ عمل سے رکے ہوئے ہیں کہ جب کرتے ہیں تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. اب بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, اب اس وجہ سے دین سے رک جانا, تو یہ وہی انہیں کو یہ آیت مبارکہ ایڈریس کر رہا ہوں. कि इससे बहुत मोहतात रहना चाहिए, कभी पेरेंट्स की वजह से, कभी बड़ों की वजह से, कभी रिश्तेदारों की वजह से, कभी हदायत से, कभी अल्लाह ताला की बात से ना रुके। और देखिए अपने अंदर झांक के कि कहीं मैंने जिंदगी में कहीं रुका हूं, या अब रुक रहा हूं, या आने वाले वक्त में मेरा कोई ऐसा तो नहीं रुक जाऊंगा कि अगर मेरी शादी होगी उन रसूमात के साथ मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं जब अपने बच्चों की शादी कर रहा हूं या मेरे कोई रिलेटिव फौत होगा तो उस वक्त मैं इन कंट्रोल हो चाहे तो मैंने ये स्टैंड लेना है कि ऐसी रसूमात नहीं होंगी। तो अब कौन खत्म करेगा? क्योंकि एक शख्स ने क्वेश्चन किया कि अगर आप इस तरह कुछ स्टैंड ले तो आप आइसोलेट कर दिए जाते हैं उस महफिल में कि ये तो एक रोजगार पे चल पड़े हैं और ये हो गया है और गुमराह भी करार दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखे, अगर कोई बात ना पहुंचाए और इस जो भी आगे से इलेक्शन आता है उसको ना फेस करे तो कैसे ये चीज सही होगी? खुद आंसर कैसे ये सही होगी? अब कोई बाहर से तो नहीं आएगा कि वो आके कहेगा नहीं ये गलत है उसको ठीक करो। इसी लोग माशरे के लोग कुछ कहेंगे ना ये गलत हो रहा है उसको सही करो। तो ये अब जब वो करता है तो बेशक उसको रिएक्शन फेस करना पड़ता है, लेकिन वही शख्स अल्लाह के यहां मकबूल हो जाता है। तजदीद दीन किसे कहते हैं? मुजद्दद किसे कहते हैं? मुजद्दद का मतलब होता है जिंदा करने वाला, तजदीद करने वाला, नया करने वाला। तो जब चीज मिट रही होती है एक बंदा उठता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो मुजद्दद होता है, वो तजदीद कर रहा होता है। वो अल्लाह के यहां कितना पसंदीदा करार दिया जाएगा कि इसने दीन को बाकी रखा। कैसे ही पर्दा खत्म हुआ माशरे के अंदर, मुसलमान घरों के अंदर इसी तरह खत्म किया। बच्चों ने देखा कि अच्छा नहीं करते ये तो नॉन महरम किताबों में लिखा लेंगे, ये तो आपस में एक ही ड्राइंग रूम में बैठते हैं, एक ही जगह बातें करते हैं, खाने खाते हैं, तो ये क्या, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो फूफा वही आते हैं घर के अंदर और बैठ जाते हैं, वो मानी आती है बैठ जाती है, कोई पर्दे का तो कंसेप्ट होता ही नहीं है, तो अच्छा नहीं होता। अब ये नहीं देख रहा कि किताब में है, कुरान और हदीस में मेंशन है, तो अब किसी को तो ये उठना है कि ये ऐसे नहीं हो। अब एक शख्स भी ये मैसेज दे रहे कि ये नहीं होगा, मतलब कि वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे कि मेरी बीवी इसके सामने नहीं जाएगी या जहां जहां उसका जोर चले, यानी उनको भी प्यार मोहब्बत समझाए कि बेटी को जहन शादी करे उसको समझाए कि ये दीन है, ऐसे जिंदगी गुजारी जाती है। तो अब उसने जो इंप्लीमेंट किया तो क्या हुआ? बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन वो देखती कि अच्छा एक हमारे घर में ऐसी भी खातून है जो नहीं जाती किसी के सामने, एक ऐसा भी मर्द है जो नहीं जाता अपनी जो सानिया है उनके सामने, तो एक उनके दिन में आएगा अच्छा दीन ऐसे होता है, क्यों क्वेश्चन करेंगे ये क्यों कह रहे हैं, कहेंगे दीन में ऐसे, तो ये दीन जिंदा हो रहा है, वो अब जनरेशन के जहन में जाएगा कि दीन में होता है। अब ये है तजदीद। अब इसको जो अजर मिल रहा अल्लाह की तरफ से कम तो नहीं होगा, किसने कितनी कुर्बानी की। अब वो सोचे कि यही सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो उठे थे, उनको वेलकम थोड़ी किया गया कि वेलकम करें आप नया दिन, यही रेजिस्टेंस आई कि नहीं करना, क्यों? क्योंकि बाप दादा नहीं करते थे, तो उन्होंने रेजिस्टेंस को फेस किया, अल्लाह तआला उनका मुकाम क्या रखा। और जिसी भी सहाबा में जो भी उलमा ने लिखा है कि दो दर्जे हैं, एक शुरू के दौर के थे, एक बाद के दौर के थे, बाद वाले दौर वालों ने आसानी देखी, तो क्यों डिफरेंस यही था, उन्होंने रेजिस्टेंस फेस की थी। तो आज भी जो रेजिस्टेंस फेस करके जिंदा करेगा वो ये नहीं कि वो जाया जाएगा, उसे कुछ नहीं होना, अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं इंशाल्लाह। उसे लोग फिगर जाते हैं, ये लोग जो वक्ती साथ हैं जो मौत के बाद भूल जाएंगे, जो अगले दिन ही भूल जाते हैं आंख को जल पहाड़ में, तो उनके लिए ऐसे कभी ना करेगा नहीं मैं इनको कुछ कर दू और इनकी बातें कौन सहे, वो पिघल जाएंगे। एक चंद दिनों की बात होती है, सारा मामला ठीक हो जाता है, वो भी समझ जाता है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो अगर किसी को रिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है तो वक्ती है, ज़हन में रखे वक्ती, वो महीना हो सकता है, वो छह महीने हो सकते हैं, वो साल हो सकता है, ये कंटिन्यूस नहीं होती, ये हमेशा नहीं होती। सब लोग किसी के पास इतना टाइम नहीं कि एक तो उलझता रहे, ज्यादा क्या होगा उसे मिलना कम कर देगा, यही वो स्टेप्स ले सकता है, इससे ज्यादा क्या स्टेप्स ले सकता है। तो ये कभी ना करे, अगर वो करेगा उसी रुख में बहना शुरू कर देगा तो बह तो गया, अपना भी नुकसान किया, उसने क्यामत तक के आने वाले इंसानों का नुकसान कर दिया। उसे अल्लाह ने समझ दी थी दीन की, उसे एक बात पहुंच गई थी, समझ आ गई थी, उसका काम तो उसको जिंदा कर रहे, वो बह गया तो ये उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये मैसेज दिया कि ऐसे ही बहन उसी धारे में बहते हैं, उसको धारे को बदलने की कोशिश नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला को एड्रेस कर रहे हैं कि जब कहते हैं उन्हें कि जो कुरान और हदीस में है, जो सुन्नत में है, आओ उसकी तरफ, तो कहते हैं हमारे वालदे तो ऐसे करते थे, बाप दादा ऐसे करते थे, हमने तो उनको ऐसे पाए, हम क्यों आए। तो تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آنسر کیا کیا بڑی حکمت والی بات کہ بے شک ان کے والدین جو تھے آبا و اجداد جو تھے وہ لا علم ہو تب ہی انہیں کی پیروی کریں گے. اب انہیں پتا نہیں تھا, مجھے پتا چل گیا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایک چیز, ایک قرآن حدیث کا علم مل گیا تو کیا میں پھر بھی انہیں کی پیروی کروں گا. اور یہ اور دوسری کہ اولا یہتدون ہو گئے, ہدایت نہیں انہیں ملی تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. ہر شخص وہاں اکیلا ہوگا, ہر شخص اور یہ وقت ابھی آنکھیں بند ہو اکیلا ہوگا. ایک واقعہ سنا ریسنٹلی کہ ایک بزنس مین تھا بہت امیر آدمی, تو مال و دولت کی فراوانی تھی, تو ایک دن اسے کچھ نے کچھ انگور وغیرہ پھل خریدا اور گھر بھیج دیا کہ میں جا رہا ہوں دکان پہ بزنس میں, واپس آؤں گا تو کھا لوں گا, گھر بھیج دیا. پھر آفٹرنون میں وہ گھر آیا تو اس نے دسترخوان پہ بیٹھ کے دیکھا کھانے کے بعد تو پھل نہیں آیا, تو اس نے پوچھا بیگم سے وہ میں نے پھل بھیجا تھا کہ وہ کدھر ہے, تو اس نے کہا کہ وہ کھا لیا ہم نے, بچوں نے کھا لیا, ہم نے کھا لیا, کچھ ادھر ادھر دے دیا. وہ خاموش ہو گیا شخص, لیکن وہ اسی وقت اٹھ گیا, کھانا درمیان میں وہیں سے اٹھ گیا. سارے حیران تھے, غصہ آ گیا, کیا ہو گیا. تو اب اٹھا, اس نے اپنے ساتھ ملازم لیے, جہاں مال پڑا تھا وہاں سے مال لیا اچھی بڑی اماؤنٹ, گیا پراپرٹی ڈیلر کے پاس, اس سے کہا کہ مجھے زمین چاہیے, اس نے اندازہ دیا, اس نے کہا یہ ہے, اس نے کہا ابھی لینی ہے, ابھی لی, کہا کہ آرکیٹیکٹ بلاؤ, اس کا نقشہ بنوانا ہے, نقشہ جو بناتا ہے اس کو بلاؤ, اسی وقت نقشہ, اس نے کہا بھی کہتے ابھی کیسے بن سکتا ہے, کہا نہیں پیسے دوں گا جتنے مانگو گے, مجھے نقشہ بناؤ. نقشہ بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج شام تک اس پہ کام شروع ہونا ہے. تو یہ کر سب کر کے وہ گھر آتا ہے, سارے خاموش, پتہ نہیں ہوا کیا ہے. تو بیگم نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ ہوا کیا ہے, اتنا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میں نے چند پھل بھیجے اور وہ تم لوگ نہیں رکھ سکے, کہ اس خیال کے ساتھ کہ والد نے آنا ہے, شوہر نے آنا ہے, اس کے لیے کچھ رکھ لیں, تو میں کس امید میں ہوں کہ تم نے مجھے میرے مرنے کے بعد یاد کرو گے. تو میں اسے روک رہا تھا, میں نے زمین لی, اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا, کہ دنیا میں تو بہت کچھ گھما لیا, آخر کے لیے بھی جمع کر, میں کس کی امید پہ ہوں کہ یہ لوگ مجھے یاد کریں گے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے, کوئی نہیں یاد کرتا. میں نے اپنے آگے کے اعمال کو دیکھنے ایک چیز, دوسرا چیز یہ کہ کبھی لوگوں کے لیے ان چیزوں سے پیچھے نہ ہوا کرو. سمجھ آ گئی ہے, وقتی طور پہ کہہ دے کہ میں نے نہیں کرتا, کرتا نہیں. شادی کرنی ہوتی ہے, بندے نے ایک ڈسیزن لیا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کرنا ہے, میری زندگی کا معاملہ ہے, میں نے کس کے ساتھ رہنا ہے, توڑیا دے ساری دنیا خلاف ہو, کہتے نہیں کرنا, تو یہاں پہ کیوں نرم پٹ پٹ کہیں ایسے ہی ہو. تو یہ اس کی بات اہم ہے کہ پھر چینج نہیں آئی. مسئلہ یہ ہے پھر چینج نہیں آئی, پھر کس چیز کروانا کہ بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ معاشرے میں یہ حالات ہیں. میں کریٹ کر رہا ہوں, میں جو کرنا ہے وہ کر نہیں رہا, میں جو کر سکتا ہوں وہ کر نہیں رہا, اور میں شکوے سب کے کر رہا ہوں. تو میں جو کر سکتا ہوں وہ تو کروں, میری جہاں تک بات پہنچا سکتا وہ تو پہنچاؤں. یہی اگلی آئے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والے تم اپنی فکر کرو, اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی طرف سے تم سب کو لوٹ کے جانا, اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. اب کتنی بار علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو جانا یہ سارے کسی کام کے نہیں, کسی کام کے نہ بیوی کسی کام آئے گی, نہ بچے, نہ پیرنٹ. یہ دنیا میں بندھن بندھے ہوئے حقوق و فرائض ہیں, یہ کسی کام کے نہیں آنے. بار بار علیک من خسکم, اور خیال آتے ہیں نقصان پہنچے گا, میں سینڈ لے لوں گا. لا یضرک من ضل اذا اهتدیت, اگر تم ہدایت کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو یہ شیطانی دھوکے کو نقصان پہنچے, کچھ نہیں ہوتا. یہی مثال جو میں نے دی, شادی ایک نے کرنی ہے اور ساری دنیا مخالف ہوتی ہے, وہ کر لیتے سارے بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے کر لی اس نے شادی. تو ایک چیز تو یہ کہ یہ چیز کو سمجھے, لا یعلمون شیئا ولا یحتدون. اگلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کیسے کی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ میسج ہے جو دینے والا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بندے کو اپنے پیرنٹس سے باؤ اجازت سے ایک لگاؤ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ اس پہ سخت انداز نہیں اپنایا بلکہ ایک کوشچن مارک ڈال دیا کہ اگر وہ ہدایت اور عقل پہ نہ ہو, علم ان کے پاس نہ ہو, ہدایت پہ نہ ہو, پھر بھی ان کے پیچھے چلو. تو یہ علماء نے لکھا کہ تھوڑی نرمی اس خطاب میں جھلکتی ہے, اور وہ اسی لیے کہ اس کو چوبے نہ, تو تبلیغ کی ایک انداز بتا دیا کہ ایسے بات کرتے ہیں کہ میسج بھی پہنچ جائے اور دوسرے کا دل بھی نہ ٹوٹے. اور یہ بھی یہی امپورٹنس ہوتی ہے ان جنرل لیکچر کی بھی, کیونکہ کئی لوگ اس کو بڑا عام سمجھتے ہیں, درس قرآن سنے نہ سنے کیا فرق پڑتا ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ دوست احباب یا ٹیچر اسٹوڈنٹ جو بھی رشتے ہوتے ہیں, تو تبلیغ ایسے نہیں کی جاتی, امر بالمعروف نہیں ہے منکر ایسے نہیں کیا جاتا کہ ٹو دا پوائنٹ کسی کو کہہ دیا جائے کہ ایسے نہ کرو یہ کرو, کیونکہ اس کو برا بھی لگ سکتا ہے, محفل کے آداب کے بھی خلاف ہوتا ہے. لیکن جنرل ٹاک میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, یا یہ برائی ہے, یا یہ اچھائی ہے, وداؤٹ مینشننگ کسی کو. تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا, تو اس لیے ضرور سننا چاہیے جنرل ٹاک کو بھی, کیونکہ اس میں کئی بار اس شخص کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے جس کو انڈیویجل نہیں کئی بار کیا جا رہا ہوتا, تو میسج دیا جا رہا ہوتا ہے جو ویسے نہیں دیا جاتا ان محفلوں کے علاوہ. اگلی چیز جس آیت مبارکہ کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی جو لاسٹ سیٹنگ میں بھی تھوڑی ایکسپلین کی تھی, کہ لا یعلمون شیئا ولا یهتدون, کہ اگر وہ علم نہیں رکھتے اور ہدایت تو نہیں ہے پھر بھی پیروی کرو. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ ایکچولی ڈیفرینشیٹنگ کرائٹیریا ہیں حق اور باطل, کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی. اب ہدایت کیا ہے؟ قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا, آپ صحابہ نے جو سمجھا, یہ سب ہدایت کے انڈر آتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں نہیں آ جاتی ہیں, تو اس میں پھر عقل بھی یوز کرنی پڑتی ہے, کہ اس میں عقل کے یوز کرنی ہوتی ہے, دوسرے طریقے یوز کرنے ہوتے ہیں, قرآن و حدیث سے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے جو نئے مسائل آتے ہیں, تو اس سارے کو پھر رکھ کے ایک چیز نتیجے میں پہنچا جاتا ہے. تو وہ بھی اس آیت مبارکہ کے انڈر ہے, اور اس سے یہ بھی آنسر ہوتا ہے کہ کس کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو فالو کرو گے تو کس کو فالو کرنا ہے, وہ بھی انڈرٹلی اس میں آنسر ہوگا, علم والے کو فالو کرنا اور ہدایت والے کو فالو کرنا. یہ اللہ تعالیٰ یہ انڈکٹیو میسج دے رہے ہیں کہ ان کو نہ فالو کرو اپنے والدین, اباؤ اجداد کو, ان کو علم آ کر نہیں اور ہدایت نہیں ہے, لیکن انہی اباؤ اجداد میں ہو سکتا ہے علم اور ہدایت والے ہوں, تو ان کو بالکل فالو کرنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ ساروں کے مخالف ہو جائے پیرنٹس کے, نہیں پیرنٹس کے مخالف نہیں ہونا, بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ہدایت و علم کے خلاف ہو قرآن و حدیث کے, تو پھر ان کی بات نہیں ماننی, ادب کرنا ہو, ادب پیرنٹس کا استاد کا وہ کرنا ہے. ایون استاد کا بھی اگر استاد گمراہ ہو جائے تو تب بھی اس کو نہیں فالو کریں گے. یہ اب جیسے علماء میں یہ ہوتا ہے, مفتیان کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک استاد اور شاگرد تھے, دونوں مفتی تھے, لیکن ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا, تو پورے ادب کے ساتھ شاگرد نے لکھا کہ میں آپ کے اس مسئلے سے اختلاف کرتا ہوں, میں آپ کو اس کو فالو نہیں کروں گا. اور دونوں استاد بھی کچھ نہیں کہہ رہا, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کلیئرٹی سے قرآن و حدیث میں ذکر ہے, تو ایک اپنی اپنی رائے ہے, تو ٹھیک ہے وہ ڈیفرنس کر مجھ سے کہہ رہا ہے تو کوئی بات, وہ کہہ رہے ٹھیک ہے آپ اپنی رائے پہ قائم ہے, میں اپنی رائے پہ ہوں, میرے نزدیک تو ایسے ہی ہے, وہ کہہ رہی میرے نزدیک ایسے, اور دونوں استاد شاگرد ہیں. تو ہدایت ان والے کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس سے یہ بھی آنسر ہوتا ہے کہ علم صرف کافی نہیں ہے, ساتھ ہدایت بھی ضروری ہے. صرف علم نہیں کہ مجھے پتہ چل گیا قرآن حدیث کا, مجھے مکمل پتہ چل گیا, مجھے یاد ہو گیا, میں حافظ بن گیا, مجھے حدیثیں یاد ہو گئے, مجھے سب پتہ ہے, ہدایت عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, میں اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور یہ اس کو بھی آنسر کر رہا ہے کئی بار, کیونکہ کئی بار علماء سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ کس کو فالو کرے, ان علماء نہیں, دوست اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں علم و ہدایت, ان علماء کو فالو کرنا ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہو, جن کے اندر زندگی میں تقویٰ نظر آئے, خشیت نظر آئے, خوف خدا نظر آئے, عمل نظر آئے، جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نظر آئے، تو اس کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس آیت مبارکہ میں ایڈریس ہو رہی ہیں. سمپل سی بات ہے، میں ایک انسان ہوں، مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے. میں وداؤٹ گائیڈنس کوئی دنیا میں علم نہیں سیکھ سکا اور نہ سیکھ سکتا ہوں. مجھے کسی طرح گائیڈنس چاہیے. سیلف لرننگ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن سیلف لرننگ بھی گائیڈڈ ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو سیلف لرننگ گائیڈڈ سیلف لرننگ ہونی چاہیے. تو وہ کس سے گائیڈنس لے گا؟ وہ کسی سے تو گائیڈنس لے گا. یا یہ بھی بات ذکر کرتا رہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں 8 سال کا کورس پڑھ لیا عالم کا، جو آج کا رائج ہے درس نظامی، تو میں عالم بن گیا. اس کے بارے میں انہی درس نظامی کے جو علماء اور جو بڑے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ انٹر ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو ایک راستہ دکھا دیا کہ اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے. ابھی سے ایک راستہ دکھایا کہ اس طرح حاصل ہوتا ہے. اب زندگی میں خود محنت کرو اور حاصل کرتے رہو. یہ تو ایک راستہ دکھایا تھا، گائیڈ کیا گیا. تو گائیڈڈ، تو انسان خود کچھ نہیں سیکھ سکتا، اسے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اس چیز کا بھی ایڈمٹ کرنا پڑ سکتا، کیونکہ انسان کا نفس سوچتا ہے کہ میں کسی سے کیوں گائیڈنس لوں، مجھے خود نہیں قرآن پڑھ سکتا، مجھے پتہ ہے میں کسی کے کیوں پاس ہوں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن آنا، کیونکہ آبویسلی کوئی گائیڈنس نہ ہو تو پھر بچپن سے کیسے پتا چلے کہ کس چیز کو کیسے کرنا ہے. اور مسکنسپشن جنریٹ ہوتی ہیں، اب وہ شیطانی ہوں یا ڈفرنٹ ریزنس ہوں کہ انفلکس آف نالج ہے، سمجھ نہیں آیا، پارشلی ادھر سے لیا، پارشلی ادھر سے لیا، ایک مجموعہ تیار ہو گیا، وہ کنفیوژن ذہن کے اندر ہے تو بس وہ لے کے چلتا جا رہا. تو ہر کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بالکل خود رو پودے کی طرح اگ آیا بس ہو گیا، تراش خراش کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں، اور یہ انفارمیشن کی بھی لیگ کرتا ہے کہ گائیڈنس لینی ہوتی ہے. اب کس سے لے؟ اگلے کوشچن میں کس سے گائیڈنس لوں؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کس سے لو، کہ علم والا اور ہدایت یافتہ انسان سے. کیسے پتہ چلے گا علم والا ہے کہ اس نے کس سے پڑھا؟ علم ایسے ہی آتا ہے. علم کس سے پڑھا ہے؟ اس نے کس سے پڑھا ہے؟ اور علم کا جو سورس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو وہاں سے اسٹوڈنٹ کی ایک لسٹ چل رہی ہوگی، وہ علم اس تک پہنچ گئی. اب دوسرا وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، اس کی زندگی میں دیکھے نظر آئے گا، بظاہر ہی دیکھنا ہے، دل میں تو نہیں کوئی جان سکتا. لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت مل جانا، اس کے پاس بیٹھ کے آخرت کا شوق پیدا ہونا، آخرت کی فکر لاحق ہو جانا، عمل میں امپرومنٹ فیل ہونا، یہی نشانی ہوتی. تو اس طرح سے علم والے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی گائیڈنس لے، کبھی اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے کہ نہیں مجھے پتا ہے. نہیں، شیطان اس کو نہیں چھوڑے گا، اسے گمراہ کر کے رہے گا. اور اگلی چیز جو اگلی آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نفس کی اثر تم ہو جس سے سوال کیا جائے گا اس کی فکر کرو. تو اس میں بھی ایکچولی وہی آنسر ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب اتنی کلیئرٹی سے باتیں ہوں اور پھر بھی کوئی نہ مانے، نہ سنے اور نہ عمل کرے تو دکھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں کو بات پہنچاؤ، ان کی وجہ سے نہ عمل چھوڑنا ہے نہ ان کی وجہ سے اتنا دکھ لینا ہے کہ انسان اس غم میں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے غم بہت بڑھ جائے تو انسان کی زندگی افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اتنا غم لیں گے کہ آپ مر جائیں گے اس غم کے اندر. تو یہ ہوتا ہے ایک جو جس کے اندر رحم ہو دوسرے کو، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اتنی شفقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نقصان کر رہا ہے. تو اس لیے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نیوٹرلائز کرتے ہیں، تحمل دیتے ہیں کہ اپنی فکر کرو، اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو کوئی تمہارا نقصان نہیں کر رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، وہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے. اب یہاں پہ یہ بات بھی نہ ہو، دیکھیں یہ بھی ایڈریس ہو رہا ہے، اگر سیلف لرننگ ہو تو کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی فکر کرو تو دوسرے کی میں کیوں فکر کروں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں آپ علی کو من فسکم، اپنی فکر کرو بس، دوسرے کی کیوں فکر کرو؟ پھر کیوں دست و تدریس ہے، کیوں تبلیغ ہے، کیوں یہ سب کچھ؟ کہ قرآن کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے، کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ تو یہ سیلف لرننگ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو علم و ہدایت والے لوگوں سے پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہی اس کا مطلب لیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے دین کے اوپر آؤ خود، اور پورے دین کے لیے جو خود آئے گا اس کا ایک اہم شعبہ ہے تبلیغ، دوسروں کی فکر کر. تو وہ بھی اس آیت مبارکہ کے تحت وہ داخل ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، یعنی کہ میری زندگی کا ایک شعبہ تبلیغ ہونا چاہیے. اب اس کے کیا رزلٹس آ رہے ہیں اس میں فکر نہ زیادہ کروں، ہاں میرے اندر تبلیغ ہونی چاہیے تب میں اس آیت کے تحت آؤں گا اے ایمان والو اپنی فکر کرو، ورنہ اس میں کیسے آ سکتا ہوں؟ کیونکہ دوسری آیت مبارکہ کہہ نہیں رہی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار شرائط ہیں کامیاب لوگوں کی، کہ ایمان، عمل صالح، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، نہیں دوسروں کو بھی تلقین کرے صبر اور حق کی، تو وہ پارٹ ہے اس چیز کے اندر ہی شامل ہے. کالیک من فسق، اب جس کو بھی بہت لائق ہے، دیکھیں جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ معاشرے کے اندر برائی اس لیے ہے کہ سٹینڈ نہیں لے رہا، کوئی بات آگے پہنچا ہی نہیں رہا، کوئی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا. کیا میں ذمہ داری سمجھتا ہوں؟ ہاں کبھی بائی دا وے کیجول بات کہہ دی تو کہہ دی، ذمہ داری ہو، میری زندگی کا ایک پارٹ ہو، جیسے نماز، روزہ، زکات، حج، یہ سارے میری زندگی کے پورشن ہیں، تبلیغ کو میں پورشن بناؤں میں کتنی کرتا ہوں، میں کتنے لوگوں کو بات پہنچاتا ہوں. تو یہ اگر ذہن میں نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے اور یہ کر نہیں رہا، تو میں ابھی تک اس پورشن کو پورا نہیں کر رہا. وتوا سو بالحق کی وتوا سو بالصبر، میں تو اس لیک کر رہا ہوں، اور اسی لیے معاشرے میں کچھ نہیں آ رہا. اگر ہر شخص یہ اب پارٹ پلے کرے کہ میں جتنے بھی میرا سرکل ہے لسٹ بنا لے کہ یہ میرے دوست احباب ہیں، یہ میرے بیوی بچے ہیں، یہ میرے رشتے دار ہیں، ان کو میں بات پہنچاؤں گا جتنا مجھے پتا ہے. ہر ایک کا نالج فرق ہے، ایک علماء مشائخ کی ذمہ داری لے رہا ہے، ایک عام شخص کی ذمہ داری لے رہا ہے، وہ خود کچھ سن کے بچہ پہنچا سکتا ہے. جیسے آج یہ سنا کہ ٹھیک ہے شادی آنے والی ہے لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے، رسومات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات آ کے پہنچائے، تو اب یہ پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہا. یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ کر دے کہ فلان جگہ قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے آپ بھی جایا کرے، یہ بھی تبلیغ کرنا، کسی سے دوستی کرے اس لیے، صرف اس کے مال کے لیے نہیں، اس کو کوئی فائدے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ میں اس کو جب دوست بناؤں گا اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤں گا اور اس کو وہاں پہ جوڑ دوں گا. اس نیت سے کسی کی دوستی کرے، اس نیت سے کسی کو دعوت سے کھانا کھلائے کہ یہ میرے سے دوست بن جائے گا، میں اس کو پھر بات کروں گا یا اس کو کہیں لے جاؤں گا. پوری حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا یہ میری زندگی کا پارٹ، اب یہ بالکل نگلیکٹڈ ہے. اس لیے اس کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ واقعی فیل ہوتا ہے، کتنی بار آیت آتی ہے اور بس دین وہیں کا وہیں ہے کہ جی نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات، حج، بول کیا رہے اس کی کوئی فکر نہیں، سن کیا رہے اس کی کوئی فکر نہیں، دیکھ کیا رہے اس کی کوئی فکر نہیں، تبلیغ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس کی فکر نہیں، سب شرائط ہے وہ بالکل اسی طرح ہے، اس پہ کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہا. تو اس لیے اس کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ وہیں تک نہیں ہے نماز روزہ زکات، یہ پورا ایک پارٹ ہے، اس کو آپ بات کو آگے پہنچانا. میں سوچا کروں میں نے کتنے کو پہنچایا، میرے اپنے رشتے دار ہیں، ہمسائے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتے داری کا دیکھ لیں کہ سرکل ہوتا ہے اچھا والا بڑا، ان کو بھی کبھی میں نے کوئی بات کسی انداز میں پہنچائی، کوئی سوچا کہ کیسے پہنچاؤں. تو یہ بہت امپورٹنٹ، اس لیے چینج اسی لیے نہیں آ رہی کہ چینج کی کوشش نہیں کر رہا، اور شکوے ہو رہے ہیں چینج کی کوشش نہیں ہو رہی، اس پہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. اگر کوشش ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے، اس پہ کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن آتمین. اے ایمان والوں، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا دیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمی نے گناہ اپنے سر لیا تھا. اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذالک اجل ان یات بالشہادت علی وجههما او یخافوا ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ چھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کے لیے اسے سنو، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان تین آیات کے اندر کچھ میسیجز ہیں۔ ایک میسج تو یہ کہ وصیت کرنی چاہیے، جب موت قریب ہو محسوس ہو تو وصیت کر دیں، اور موت کا کچھ پتہ نہیں تو وصیت لکھ دینی چاہیے اور کسی ذمہ دار شخص کو بتا دینی چاہیے کہ میں نے وصیت لکھ دی ہے، وہاں پہ اگر مر جاؤں تو اس کے مطابق فیصلے کرنا یا عمل کرنا۔ تو ایک تفصیل ہے کہ کتنی وصیت میں عمل ہوگا، کیسے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پہلے کئی بار ڈسکس ہوا ہے۔ یعنی یہ 1/3 پر وصیت لاگو ہوتی ہے، اس ساری وراثت پر نہیں لاگو ہوتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ آداب بتائے کہ جب وصیت کرو تو پھر گواہ بنا لیا کرو دو بندوں کو، اور ایماندار بندے ہوں، اور اگر سفر میں ہو تو پھر دو شخص کوئی ملے نان مسلم ہے تو ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب اصل میں یہ ہوا کیا تھا، ایک واقعہ تھا جس کے تحت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان تھا جس کا نام بدیل تھا، وہ تجارت کی وجہ سے دو عیسائیوں کے ساتھ جا رہا تھا شام کی طرف۔ راستے میں کیا ہوا، بیمار ہو گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں بچ نہیں سکوں گا، تو اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے واسطے کو پہنچا دینا، اور ساتھ ہی اس نے ایک کام کیا کہ جو لسٹ تھی نا سامان کی، لسٹ بنا کے اس سامان کے اندر چھپا دی، ان کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر لسٹ۔ تو ان دو عیسائیوں نے یہ کیا کہ وہ سامان لیا اور وہ رشتے داروں کو پہنچا دیا، لیکن انہوں نے ایک پیالہ اندر سے اس میں سے نکال لیا جو قیمتی تھا۔ اب رشتے داروں کو، ان کے خیال میں رشتے داروں کو کیا پتا اس میں کیا تھا، بات اس طرح یعنی کہ یہاں سے پہنچ گئی۔ اب رشتے داروں نے کیا کیا، وہ لسٹ دیکھی، اس میں ایک پیالہ کا ذکر تھا جو سامان میں نہیں تھا، تو انہوں نے ان عیسائیوں سے پوچھا کہ وہ سامان، وہ پیالہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، کو کون سا پیالہ، انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ جو تمہیں دیا ہو بیچا ہو، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، یعنی جھوٹ بول دیا، اور اس پہ قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی چیز سامان میں سے نہیں لی نہ چھپائی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ قسم انہوں نے کھائی، یا تو وہ گواہ ہوتے ان کے پاس، یعنی کہ رشتے داروں کے پاس، ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں، انہیں کوئی گواہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے چرائی ہے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ نہیں چرائی، تو معاملہ ان کے حق میں چلا گیا، یعنی کہ عیسائیوں کے حق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں، یہ عدل و انصاف ہوتا ہے کہ ایویڈینس بیس بات ہے، یہ نہیں کہ جی مسلم ہے یا نان مسلم ہے کچھ کر کے فیصلہ ہوگا، برادری اور مذہب پہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ ہے اسلام کی حقانیت اور عدل، یہ ہے اسلام کی خوبی۔ اب بعد میں یہ ہوا کہ ان کو پتہ چل گیا جو تھے رشتے دار کہ وہ پیالہ بیچا گیا ہے دوسرے شہر میں غالب مقام کروا، تو انہوں نے پھر دائر کر دیا مقدمہ کہ انہوں نے چوری کی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ انہوں نے چرایا ہے اور وہ انہوں نے آگے بیچ دیا۔ اب یعنی کہ معاملہ بالکل اپوزٹ ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، تو پھر ان کے حق میں واپس فیصلہ ہو گیا اور ان کو عیسائیوں کو پیالے کی قیمت ادا کرنی پڑی، وہ پیالہ واپس نہیں کیا گیا بلکہ عیسائیوں کو پیالے کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو یہ ایک پورا واقعہ پیش آیا تھا، تو جس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط ذکر کر دیے۔ ان میں سے کچھ نوٹیبل بات یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ تو یہی ہے، لیکن ایک چیز یہ کہی کہ جب تمہیں کوئی شک ہو تو گواہوں کو نماز کے بعد روک دو۔ تو اس میں ایک یہ میسج بھی ہے کہ نماز کے بعد کیوں، تو نماز کے بعد علماء نے لکھا ایک تو گیدرنگ ہوتی ہے کہ مسجد ہے تو گیدرنگ ہوگی، جماعت ہو رہی ہے، تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھی ہے تو اس پہ اللہ کا خوف تاری ہوگا، اللہ کا ادراک، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے تو اس کی توجہ ہوگی، تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو یہ ایک حکمت تھی, ورنہ کہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد روکے فیصلہ کرانے کے لیے, نماز کا ہونا اس میں ضروری ہو. اور بعد میں وہی تفصیل ہے کہ قسم کون لے اور کس کے پاس گواہ ہو, جو اسلامی عدالت کا ایک نظام ہے کہ کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں, تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل ذکر کر دی. اور پھر آخر میں آیت مبارکہ کو یہی کہہ کے ختم کیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو. تو یہ سارا سورس ہے عدل و انصاف کا, کہ جو عدل کا نظام انسان معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے, جس کے لیے تحریکیں چلتی ہیں, جس کے لیے ڈسکشن ہوتی ہیں, جس کے لیے سوچتا ہے انسان کی فکر ہوتی ہے, تو یہ پورشن اس کا علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کہ دیکھیں دو وجوہات سے ہو سکتا ہے عدل, کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ ہر شخص اکاؤنٹیبل ہو اور وہ اوپر سے شروع اکاؤنٹیبلٹی نیچے تک جا رہی ہے, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر خاص طور پہ کہ اللہ کا خوف ہو کہ میں کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے نہیں سچ بول رہا بلکہ میں اللہ کے لیے سچ بول رہا ہوں. کوئی نہیں جانتا کہ میاں بیوی کے ساتھ آپس میں کیا ہوا تعلق میں, کہ طلاق دین دی ہے نہیں دی, لیکن اللہ کے لیے سچ بول دوں, کوئی باہر سے تو نہیں فیصلہ کر سکتا. تو اسی طرح یہ چیز عنصر بھی معاشرے کے اندر غالب کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ایکسٹرنل انصاف کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے, انٹرنل بھی تقویٰ لانے کی ضرورت ہے, اللہ کا خوف لانے کی ضرورت ہے. لیکن مسلمان کے لیے اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے, وہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, یہ اس کے ذہن میں سوچتا ہے. اور یہ ٹریننگ کوئی بڑے ہو کے دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں معاشرے میں چینج لانی ہے تو بچوں کو سامنے بیٹھا کے باتیں کرنی پڑیں گی, لیکن آج کل اب خود سوچیں تحمل سے جو ٹین ایجرز ہیں ان سے کتنی بات کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے. وہ سارے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہیں, اس کی نفی نہیں ہے, لیکن اس میں یہ بات بھی ہو کہ ان کو یہ باتیں سکھائی جائیں, ان کو اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ یہاں انویجیلیٹر کی ضرورت کیا ہے, تم مسلمان ہو انویجیلیٹر کی کیا ضرورت ہے, وہ آئے تھے بار کو ان کو شروع کی جائے گی, آئے تھے اللہ کا تمہیں دیکھ رہے ہیں, یہاں انویجیلیٹر کی کیا ضرورت پڑ گئی. لیکن یہ ٹریننگ ہے ہی نہیں, اور بچوں کو ذہن دے بھی نہیں, تصور نہیں کہ گناہ. تو یہ پوری ٹریننگ کی ضرورت ہے ینگ نیشن کو کہ یہ کرپشن نہیں کی جاتی, رسک کمانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں, وہ اگلی آیات میں آ رہے ہیں انشاءاللہ, نیکسٹ سیٹنگ میں ڈسکس کریں گے. پورا ایک رسک کمانے کا اللہ تعالیٰ نے طریقے کو ہنٹس دیے, اس کے وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں, اس کے لیے کرپشن تھوڑی کی جاتی ہے. اور تیسری چیز ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کو جواب نہیں ہونا, یہ ایک آنسر ہم مسلمان کے لیے کہا تھا. یعنی واقعی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان اسٹوڈنٹس ہوں کے سامنے انویجیلیٹر کھڑا ہو, وہاں تو کوئی بھی نہ ہو تو نظام چلنا چاہیے, لیکن ٹریننگ ہے ہی کہاں کی گئی ان کی ٹریننگ, کسی پیرنٹس نے بٹھا کے بچے سے بات کی ہے؟ کیوں پیرنٹس بھی جب جھوٹ بول رہے ہیں, پیرنٹس بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں, تو ظاہر بات تو وہ بھی میسجز لیتے ہیں. تو معاشرے میں ایک بگ چینج آنے کے لیے اس جنریشن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. وہ آج سے 10-15 سال بعد 20 سال بعد وہ معاشرے کی لگام سنبھالیں گے تو وہ چینج آ جائے گی, لیکن وہ جب بڑے ہو جائیں اور ان میں وہ عادتیں پختہ ہو جائیں اور چینج ہونے کا مادہ کم ہوتا جائے اور پھر میں کوشش کروں تو پھر کوئی چینج ہوگا کوئی چینج نہیں ہوگا, پھر اسی طرح کے رزلٹ آئے گا. تو وہ ایک ایک بندہ ہو رہے ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے تبلیغ کا رنگ آتا ہے, لوگوں میں اثر ہوتا ہے, اللہ والا جہاں چلا جائے وہ معاشرے کے اندر ایک رنگ آ جاتا ہے, لیکن وہ رنگ اور باقی جو دوسرے رنگ ہیں ان کا آپس میں کیا کمپیئر ہے, وہ میڈیا کے تھرو کیا کیا سن رہے ہیں اور ادھر اللہ والے کی بات چند منٹ کی سن کے کس کا رنگ زیادہ آئے گا. یہ ساری باتیں ہیں جو آج ہمیں سوچنا ہے اور ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ ہم سب چینج چاہتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ بھی ہے, یہ صرف باتوں اور گفتگو اور صرف ڈسکشن سے چینج نہیں آئی. تو اس چیز پہ ہم اگر واقعی سیریس ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے. اور کچھ نہیں, میں اپنے بچے کو تو بٹھا سکتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا گاڑی میں, اسکول جو چھوڑتے لیتے راستے کا ٹائم رکھ لیں کہ میں اسے کوئی میسج دوں, وہ سن رہا ہوگا. گاڑی کے میں سننے والے میسجز بڑے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں, سوتے ہوئے اس کو ایک میسج دے دوں, کھانا کھاتے ہوئے ایک ڈسکشن شیئر کروں گا, ضروری نہیں سکتی ہو اس میں کوئی اسٹوری سنا دوں گا, اس کو ایک مورل لیسن دے دوں, کوئی اسی دن کی کسی واقعے کی طرف ہنٹ کر دوں گا, کسی نے کوئی برائی کی تو اسے یہ بتا دوں گا یہ اس طرح نہیں کرتے, وہ کسی شادی میں کوئی رسومات دیکھا ہے تو بتا دے کہ ایسے نہیں کرتے شادی, بلکہ یہ غلط چیز ہوتی ہے اس کو ختم کرنا. اب اس کے ذہن میں آتی جائیں گی بات, فوت کی ہوئی ایسے نہیں کرتے, یہ بے پردگی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, کتنی ایک لسٹ ہے. اور اس میں بھی فضائل اور سٹوریز کے ذریعے کہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہے, بچے اس سے سیکھتے ہیں. روز زبردستی نہیں, نماز سے نہیں پڑھی, اسے کیا پتا پڑھنا, اسے کیا پتا اس کے فائدے, اسے کیا پتا اس کے کیا نقصان ہے نہ پڑھنا. ایک اسے بتائے, ترغیب دے کہ کیسے یہ چیزیں آتی ہیں زندگی کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے شروع کروں, علیکم انفسکم, میں خود تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے بھی بات کیا کروں, بیوی سے بھی بات کیا کروں. بیوی ایک آدمی کہہ رہے تھے, انہیں تو بس کھانے بنانے کے لیے رکھا ہوا کہ بس کھانے بناؤ, کپڑے استری کرو, بس یہ تمہارا کام. اور وہ غلط ہو جائے, نمک زیادہ ہو جائے تو اس پہ چیخنا شروع کر دو. یہ نہیں, اس کو وہ ایک جنریشن تیار کر رہی, اس کو کوئی بات پہنچائی اور وہ میں کل شکوا کروں میری نیکسٹ جنریشن میں یہ بات نہیں, اس کو کوئی بات کی, اس سے یہ کہا کہ اپنی دوست کو بھی یہ بات کہہ دو, تمہارے دل میں بھی ہے آگے تبلیغ کرو. نہیں نہیں, کنسپٹ ہی نہیں ان چیزوں کے. تو پھر معاشرہ ایسے ہی ہو, ہم ہی معاشرہ, وہی میری بیوی معاشرہ ہے, میرے بچے معاشرہ, یہی معاشرہ. تو پھر کیسے چینج آئے گی, پھر میں کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں چینج آنی چاہیے, پھر برائی ہو گئی, پھر جھوٹ بول دیا, کرپشن ہو گئی, اس نے دھوکہ دے دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ آیات جو ذکر ہوئی, بہت اہم چیز جو ہمیں لے کے اٹھنی ہے کہ معاشرے کے اندر رسومات کو توڑنا ہمارے ذمہ ہے. ہم اس وقت معاشرے کی بات کو سنبھالیں, یہ بھی سمجھیں. کل تک تو بلیم دیتے تھے ہمارے بڑوں نے ایسے کر دیا, آج سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جو مڈل ایج میں جو لوگ ہیں, جو 30s 40s 50s کے اندر, ان کی طرف سب دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اب میں بھی اسی راہ پہ چل پڑوں اور میں بھی اسی جگہ پہ چل رہا ہوں, تو میں بھی یعنی کہ پھر سارا الزام مجھ پہ ہے. تو ان چیزوں کو چینج لانے کے لیے ایک ہمت چاہیے, لیکن اس ہمت کے ریزلٹ بھی بہت آئیں گے. معاشرہ بدلے گا, میرے بچوں کی زندگی آسان ہوگی, دنیا بھی فائدہ اور اخروی لاتعداد فائدے اللہ تعالیٰ جب اکرام کریں گے تو وہ من نہیں بھاگتا چلے گا. سوچا کرے کبھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ یہ شخص نے نہدین زندہ کیا, اپنا دل توڑ لیا میری وجہ, اپنے آپ کو برا کہلوایا, یہ بندہ ایسا, یہ ایسا, اس کا بھی ذاتی مقصد ہے, وہ اپنے مال کے لیے کر رہا ہے, عزت کے لیے کر رہا ہے, وہ اللہ کے لیے کرنے کے بعد دوستوں کو فائدہ پہنچ جائے. تو اس میں کچھ کرنا پڑے گا, یہ خود نہیں ہونے والی. تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے آج کے آیات کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے میسجز کو لے کے ان پہ عمل کرنے والا بنا تھا. واپس دعوانا الحمدللہ, اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ انہوں نے جہاں لکھ مالک خالق ہے, تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کے لیے. یا اللہ پاک آپ کا احسان ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہم مسلمان بنایا, یا اللہ ہمیں ماں کی کفر میں ہی کلمہ نصیب کر دیا, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کلمے کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیجئے, یا اللہ پاک ہمارے دل میں جو بوتے ہیں آپ کے غیر ہیں ان کو نکال دیجئے, آپ کے علاوہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں, آپ کے علاوہ جس چیز سے ہمیں محبت ہے, یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو نکال دیجئے, اور یا اللہ ہمیں حقیقی اخلاص نصیب فرما دے, ہمیں حقیقی توحید نصیب فرما دیجئے, ہمیں حقیقی اپنی محبت اور خوف نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ غلطیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے, یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے, یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ پاک ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے گا, یا اللہ پاک خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے گا, یا اللہ بڑی موت سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے گا, یا اللہ پاک حشر کے دن یا اللہ پاک کی رحمت سے بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا, یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ پاک پوری مسلم امہ پریشان ہے اپنی رحمت سے اس کی پریشانیوں کا حل پیدا فرما دیجئے, یا اللہ پاک جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.